بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد پروگرام بزم دوستاں آپ سماعت فرمائیں گے۔ بزم دوستاں کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے سری لنکا کے صدر کو سانحہ سیالکوٹ کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے ووٹ کے حصول کے لیے مذہبی اور نسلی منافرت پھیلانے کی مخالفت کی ہے، اور اومیکرون سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عالمی ادارے صحت۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکا کے صدر کو سانحہ سیالکوٹ کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکا کے صدر گوتابایا راجپکسے کو ٹیلی فون پر سانحہ سیالکوٹ پر پوری پاکستانی قوم کے غم و غصے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں بتایا کہ اس سانحے میں ملوث 100 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ عمران خان نے اسی کے ساتھ سری لنکن صدر کو یقین دہانی کرائی کہ سیالکوٹ میں نجی کارخانے کے سری لنکن مینیجر کے بہیمانہ قتل کے ذمہ داروں کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تازہ رپورٹ کے مطابق سانحہ سیالکوٹ کے 13 مرکزی ملزمین میں سے 2 طلحہ اور فرحان نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان نے سیالکوٹ واقعے کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعے کو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیش آنے والے واقعے کی ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان نے شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان کے انسانی حقوق کے کمیشن نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ سیالکوٹ میں ہجوم نے بے بنیاد الزامات پر ناقابل تصور بربریت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن HRCP نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی انتہائی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ کمیشن نے سیالکوٹ واقعے کی فوری اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس واقعے پر ریاست کا رد عمل بزدلانہ رہا ہے۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے کہا کہ ریاست کو انتہائی دائیں بازو کے ساتھ سازباز کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ ہندوستان میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے مذہبی اور نسلی تفریق اور منافرت پھیلانے کی مخالفت کی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاست اتراکھنڈ میں 18,000 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں ذات پات، مذہب اور ووٹ بینک کی سیاست کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس سیاست نے ملک کے لوگوں کی خودداری چھین لی ہے اور عوام میں یہ تاثر پیدا کیا ہے کہ حکومت نے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بعض سیاسی پارٹیوں کی جانب سے صرف ایک طبقے کو کچھ دینے کی کوشش کی گئی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کسی خاص جماعت کا نام لیے بغیر الزام لگایا کہ کچھ سیاسی جماعتوں نے سماج میں تفریق کر کے اسے ووٹ بینک میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرح سے ملک کے عام آدمی کی عزت نفس کو پامال کیا گیا، اس کے غرور کو کچل دیا گیا، اسے محتاج بنا دیا گیا، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اسے خبر تک نہیں ہوئی۔ مسٹر مودی نے دعویٰ کیا کہ حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی نے بغیر کسی امتیاز کے ملک اور سماج کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مشکل راستے کا انتخاب کیا ہے۔ واضح ہو کہ مسٹر مودی نے یہ دعویٰ ایسی حالت میں کیا ہے کہ ان کی جماعت ہندوتوا کی سب سے بڑی حامی سمجھی جاتی ہے۔ ہندوستان کے سیاسی اور صحافتی حلقوں کا کہنا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت میں ہندوستان میں نہ صرف یہ کہ مذہبی تفریق اور منافرت میں کافی اضافہ ہوا ہے، بلکہ مذہب کے نام پر انتہا پسندی اور تشدد کو منظم طریقے سے فروغ دیا گیا ہے، یہاں تک کہ ملک کی اقلیتیں خود کو محفوظ غیر محفوظ سمجھنے لگی ہیں۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں 2,30,00,000 افراد کو شدید بھوکمری کے خطرے کا سامنا ہے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ترجمان برائے پناہ گزینہ بابر بلوچ نے افغانستان کا دورہ کرنے کے بعد اعلان کیا ہے کہ وہاں لاوارث خاندانوں کو گرم کپڑوں، گھروں کو گرم رکھنے کے لیے ایندھن، غذائی اشیاء اور دواؤں کی سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں انسانی حقوق کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس ملک میں بھوک مری اس حد تک بڑھ گئی ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بابر بلوچ نے خبردار کیا کہ افغانستان میں بڑھتے ہوئے مسائل کا سب سے زیادہ نقصان بچوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے اور 10,00,000 بچے موت کے خطرے سے روبرو ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے دنیا کے 38 ملکوں میں اومیکرون ویریئنٹ کے معاملات سامنے آنے اور اس ویریئنٹ کے بڑھنے و پھیلنے کی تصدیق کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ کورونا کی اس نئی قسم کے نتیجے میں ابھی کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارے صحت کے عہدیدار ماریا کرخوف نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ عالمی ادارے صحت کے پاس دنیا کے مختلف ملکوں میں کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے بڑھنے اور پھیلنے کی مصدقہ اطلاعات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اومیکرون کورونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، تاہم ابھی اس بات کا پتہ لگائے جانے کی ضرورت ہے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے مقابلے میں اومیکرون ویریئنٹ کس حد تک خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمہ بات یہ ہے کہ اومیکرون دنیا میں بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ ماریا کرخوف کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ سے ملنے والی ابتدائی رپورٹوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس ویریئنٹ میں مبتلا لوگوں میں خفیف علامات کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ دریاسنا عالمی ادارے صحت کے سینئر سائنسداں سومیا سوامی ناتھن نے کہا کہ لوگوں کو کورونا کے اومیکرون ویریئنٹ سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ نے کہا ہے کہ امت مسلمہ کو غاصب سہنیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا سلسلہ رکوانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسماعیل ہنیہ نے مہر نیوز ایجنسی کے انٹرویو دیتے ہوئے زور دے کر کہا ہے کہ سہنیوں کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا سلسلہ جلد سے جلد بند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پالیسی شرپسندی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اعتراف کیا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے سے باہر نکلنے کے باعث ان کا ملک تنہائی کا شکار ہو گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے رویٹرز نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کے دور صدارت میں ایٹمی سمجھوتے سے باہر نکلنا ایک غلطی تھی اور اس کے باعث امریکہ الگ تھلگ ہو گیا۔ بلنکن نے اپنے اس انٹرویو میں ایران اور ایٹمی سمجھوتے کے سلسلے میں واشنگٹن کے مطالبات دہراتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ تہران ویانا مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جن ساکی نے بھی ویانا میں پابندیوں کے خاتمے کے لیے گروپ 4+1 اور ایران کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ رک جانے کے بعد دعویٰ کیا کہ واشنگٹن ہمیشہ سفارتی روش کی امید رکھتا ہے اور امریکی صدر بائیڈن امریکہ کو ایٹمی سمجھوتے میں واپس لانا چاہتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام منظر و پس منظر، جو اردو سحر ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کریں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ عزیز ناظرین، سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، گزشتہ ہفتے جہاں مختلف اہم واقعات رونما ہوئے، عالمی سطح پہ ایک اہم مسئلہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے عنوان سے مذاکرات کا نیا سلسلہ شروع ہونا تھا، جو 6 مذاکرات کے دور انجام پانے کے بعد ایران میں آنے والی حکومتی تبدیلیوں کی وجہ سے رک گیا تھا، اس کو دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جو مذاکرات کا دور شروع ہوا ہے اس میں کیا پیش رفت ہوئی، اس کے آئندہ کے امکانات کیا ہیں، اور اسلامی جمہوری ایران کا موقف کیا ہے، یورپی ٹرائی کا کیا سوچ رہا ہے، امریکہ کی کیا سازشیں ہیں، اسرائیل کی طرف سے کیا شیطانی منصوبے سامنے آ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کا منظر بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے پس منظر میں جانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، ویانا مذاکرات کا مستقبل، ظاہراً ہمارے ساتھیوں نے یہ موضوع انتخاب کیا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے عنوان سے جو سازشیں رچی گئیں، جو منصوبے بنائے گئے، اس میں کئی ممالک، کئی لابیز شامل ہیں، لیکن سیونی لابی خصوصی طور پہ سامنے رہی، اور امریکہ نے سہونی لابی کے اشارے پر نہ صرف خود کئی ایسے اقدامات کیے کہ جو عالمی سفارتکاری کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں، بلکہ اس نے ساتھ یورپی ٹرائیکا کو بھی اس معاہدے کو عنوان سے گمراہ کیا، اپنے ساتھ ملایا، اور یورپی ٹرائی کا بھی بظاہر تمام تر دعووں کے باوجود اس معاہدے کی اس روح کو نہ سمجھ سکا، نہ اس پہ اسے اپلائی کر سکا، اور نہ وہ کسی طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران کو یا دوسرے جو اس معاہدے کے شریک تھے ان کو مطمئن کر سکا۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2015 میں ہونے والا معاہدہ امریکی صدر اوباما کے دور میں اس پہ دستخط ہوئے، اور اس کے پیچھے بھی ایک لمبی طویل تاریخ ہے، مذاکرات کا ایک لمبا دورانیہ ہے کہ جو اس ایٹمی معاہدے کے عنوان سے ایک نتیجے پہ پہنچے۔ باراک اوباما نے دستخط تو کر دیے لیکن اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مئی 2018 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے مئی 2018 میں اس معاہدے سے نکل جانے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد یورپی ٹرائیکا کا بھی جو موقف تھا وہ تقریباً وہی تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا تھا، اور اس کے بعد مذاکرات کے 6 دور ہوتے ہیں جو بائیڈن کے برسر اقتدار آنے کے بعد، اور اب جو گزشتہ روز جو مذاکرات انجام پائے ہیں وہ اسی کا تسلسل ہے۔ آئیے آج اپنے ماہرین سے ان مذاکرات کے بارے میں، ان کے مستقبل کے بارے میں، اس میں ہونے والے اقدامات کے بارے میں، اس میں پیش ہونے والے مختلف نکات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے اسلام آباد سے معروف جرنلسٹ صحافی تجزیہ نگار جناب کاشف علی لائن پہ ہیں۔ کاشف علی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔
جی بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا۔ ویانا مذاکرات جیسا کہ آپ کے علم میں عالمی میڈیا کی شہ سرخیوں میں ہے، اور ابھی وقتی طور پہ ایک اس میں ایک وقفہ آیا ہے، اور تمام جو شریک ممالک ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں میں جا کے ایک نئی بریفنگ لے کے آئیں گے اور پھر نئے سرے سے مذاکرات شروع ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک سفارتی کامیاب کوشش ہوئی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی 2018 میں ایک بہت اہم اس منصوبے کو منصوبے سے یا آپ کہیں کہ اس معاہدے سے اپنے آپ کو نکال کے ایک عالمی سفارتکاری کو ایک نقصان پہنچایا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس رویے پہ، اس اقدام پہ، اور پھر وائٹ ہاؤس کی طرف سے مسلسل اس کو جو پرسو کیا جاتا رہا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پھر ہم آتے ہیں آپ سے جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو آپ کا کوسچن ہے اس کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں آج جو موجودہ وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے اینٹونی بلنکن، انہوں نے جو رائٹرز کو انٹرویو دیا ہے، میرے خیال میں اس سے ہم بہت سی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ آج تو امریکہ نے برملا اپنی کا اعتراف کیا ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ ان کی جو میکسیمم پریشر کیمپین تھی، جو نام نہاد ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی حکمت عملی تھی، اس کی بھی شکست کا اعتراف کیا ہے۔ اور ٹونی بلنکن امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ 2015 کے جو ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ تھا، اس سے امریکہ کا نکلنا، اس سے وڈرا کرنا، یہ ایک شکار ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں سفارتی محاذ پر ایران کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ خود موجودہ وزیر خارجہ جو ہے وہ اپنی شکست کو تسلیم کر رہے ہیں، اور ٹرمپ کی اس شکست کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں پوری دنیا کو، برملا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ایران پر میکسیمم پریشر کیمپین، جو زیادہ سے زیادہ پابندیوں کی اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی جو حکمت عملی اڈاپٹ کی تھی، اور ان کی یہ ایک خام خیالی تھی کہ اس دباؤ کے تحت جو ایران ہے وہ امریکہ کے سامنے اور اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا، تو آج امریکہ نے اپنی شکست کا اعلان کیا ہے، شکست کو تسلیم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ امریکہ کی جو پابندیاں تھیں، امریکہ کی جو انتہائی ظالمانہ پابندیاں تھیں کی اکانومی کو کرپل کرنے کے لیے، اور ایران کا معاشی جو وہ ہے گھیراؤ کرنے کے لیے، وہ پالیسی بھی ناکام ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں ایران نے پچھلے 3-4 سال میں، خصوصاً کے بعد جب ٹرمپ نے یکطرفہ طور پر اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عالمی قوانین کی جو ہے وہ خلاف ورزی بھی کی اور امریکہ کی بددیانتی بھی ایک دفعہ پھر دنیا کے سامنے پیش کی. یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے, ایران کی استقامت ہے کہ ایران نے اس میکسیمم پریشر کیمپین کو جو ہے وہ پوری طرح سسٹین کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی خوشخبری سناتا چاہوں کہ اب جو ماہرین, معیشت کے ماہرین ہیں, عالمی ماہرین اور نیوٹرل جو ایکسپرٹس ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی معیشت کے جو اشاریے سامنے آ رہے ہیں, جو انڈیکیٹر سامنے آ رہے ہیں, وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ایران اس پریشر کو سسٹین کر گیا ہے اور ایران نے خود اپنی جو معاشی پیداوار ہے اس کو بڑھا کر ان مقابلوں کا, ان ظالمانہ پابندیوں کا مقابلہ کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ امریکہ کی کھلی شکست اور ایران کی جو ہے اس محاذ پر, معاشی محاذ پر بھی اور جو سفارتی محاذ پر, بہت بڑی کامیابی ہے.
کاشف علی, بہت شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے, اور اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا, اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں.
سامعین, آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا پسندیدہ پروگرام سن رہے ہوں گے.
جی ہاں, ہماری ہمیشہ سے یہی دعا اور تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے, خوشحال رہیں, آباد رہیں. اور پروگرام بزم دوستاں چونکہ ایک خانوادے کے مانند ہے, اس کا اظہار ہم اکثر پروگراموں میں کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے بہت سے سامعین جب خط لکھتے ہیں بزم دوستاں کے لیے, تو اس خط سے بھی ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی گھریلو بیٹھک میں ہیں اور وہاں پر آپس میں جیسے بہن بھائی آپس میں گفتگو کرتے ہیں, اسی طریقے سے وہ گفتگو ہم سے کر رہے ہوتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے. اور جب خط میں میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں, پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں, دعاؤں سے بھرے کلمات ہوتے ہیں, ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے, تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اور انسان کو اپنی عملی زندگی میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ خوش و خرم رہے, آباد رہے, اور کوشش کرے کہ دوسروں کی خوشی کا باعث بنے, ناراضگی کو اپنے اندر سے ختم کرے, اور جتنا جلدی ہو سکے اگر خدا نخواستہ کبھی کسی سے ناراض ہو جائے تو فوری طور پر اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے. اللہ تعالیٰ مہر و محبت کو عام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے, اور جو لوگ بغض, کینہ, عداوت اور حسد کا شکار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. لہٰذا خداوند متعال کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کے لیے بھی خوشی کے اسباب فراہم کریں. ہماری ایک مسکراہٹ مد مقابل فریق کے سامنے جو ہے اس کے دل کو باغ باغ کر سکتی ہے. ہمدردی کا ایک کلمہ یقینی طور پر انسان اس سے بہت بڑی خوشی کے لیے اسباب جو ہے وہ فراہم کر سکتا ہے. کوشش کریں خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوشی کے مواقع فراہم کریں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں, خاص طور پر ان ایام میں کہ جب کرونا کی صورتحال ہے, کہیں بہتر کہیں خراب, کہیں دوسری تیسری اور چوتھی لہر، کہیں پانچویں چھٹی لہر۔ بہرحال اپنا خیال رکھیں، ماسک لگائیں، ڈاکٹروں کے طبی مشورے پہ عمل کریں، اور اپنے اور اپنے اہل خانہ کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے تک دعا کریں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔
بہت شکریہ حسین تقوی۔ اب سامعین کے خطوط اور پیغامات کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے نیاز حسین صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول میں ہفتہ وحدت اسلامی کے مناسبت سے پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام بہت ہی اچھے رہے۔ ہمارے یہاں بھی ہفتہ وحدت اسلامی کی مناسبت سے تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، اور اس سال بھی 12 سے 17 ربیع الاول کے درمیان مختلف مقامات پر جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کیا گیا، جس میں شیعہ اور سنی علماء کرام اور دانشوروں نے شرکت کی اور مسلم امہ میں اتحاد و وحدت کی ضرورت پر زور دیا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت اسلامی کے حوالے سے اپنے پیغام میں ارشاد فرمایا تھا کہ شیعہ اور سنی میں اختلاف پیدا کرنے والا نہ شیعہ ہے اور نہ سنی، بلکہ وہ سامراج کا ایجنٹ ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ مسلمانوں میں بیرونی عناصر ہی اختلافات پیدا کراتے ہیں، اور ان کے مفادات بھی اس میں ہیں کہ مسلمانوں میں اختلافات پیدا کر کے اپنے مقاصد پورے کرو۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام اپنی مثال آپ ہیں۔ پروگرام خلقت کی رانائیاں اور درخشا ستارے، پروگرام آج کا ایران، آس پاس بہت اچھے ہیں۔ میری طرف سے سب دوستوں کو بہت بہت سلام۔
جی جناب نیاز حسین صاحب، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے آپ نے ہمیں یاد فرمایا، اور ماہ ربیع الاول میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کو آپ نے پسند کیا، خصوصی پروگرام کے جو 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول کے دوران ہفتہ وحدت اسلامی کی مناسبت سے نشر کیے گئے، اور ان پروگراموں میں دعوت دی گئی وحدت اسلامی کی، اور بہترین انداز میں اس کو ترتیب دیا گیا، اور ہمارے اکثر سامعین نے ان پروگراموں کو پسند کیا اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر سب سے بڑا تحفہ جو ہم دے سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ وحدت کے ذریعے سے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا دیں، اس لیے کہ دشمن کا سب سے بڑا حربہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرانا ہوتا ہے، تاکہ اختلافات کے پیچھے چھپ کر وہ اپنے مضموم مقاصد جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ لیکن اگر وحدت مسلمین بھرپور طریقے سے آئینہ دار ہو تو دشمن اپنے کسی بھی منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت اسلامی کے حوالے سے 12 سے 17 ربیع الاول کے درمیان ان ایام کو ہفتہ وحدت اسلامی بنانے کا اعلان کیا، اور دنیا بھر میں اس حوالے سے تقاریب منعقد ہوتی ہیں، اور آپ نے بھی اپنے علاقے میں منعقد ہونے والی ان تقاریب کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ جی ہاں، ہمیں معلوم ہے کہ ہفتہ وحدت کی مناسبت سے کرگل میں بہت عظیم الشان اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، اور شیعہ و سنی مل کر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں، اور دشمن کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ مسلم امہ متحد ہے اور ان میں کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں ہے، اور اتحاد کے مخالف جو گروہ ہیں وہ یقینی طور پر ان عظیم الشان اجتماعات کو وحدت کے دیکھ کر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کریں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے خاص توجہ رکھی ان ایام میں، اور ہمارے پروگراموں کو آپ نے پسند کیا۔ دیگر پروگراموں کو بھی پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں خط تحریر فرمائیں گے اور پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے عبداللطیف نظامانی صاحب نے ضلع بدین سندھ پاکستان سے۔ السلام علیکم کے بعد لکھتے ہیں، امید ہے ریڈیو تہران شعبۂ اردو کی پوری ٹیم خیریت سے ہوگی۔ ریڈیو تہران کی نشریات نیٹ شارٹ ویو دونوں پر سنتا ہوں، اور ریسیپشن کی رپورٹ وقتاً فوقتاً آپ کو ارسال کرتا رہتا ہوں۔ بزم دوستہ کے لیے یہ میسج کافی وقت کے بعد کر رہا ہوں، امید ہے پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ پروگرام آئینۂ صحافت اور بزم دوستہ بہت بہترین ہیں. بزم دوستہ میں خطوط شامل تو ہو رہے ہیں مگر تعداد اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے. 3-4 خط شامل کیے جاتے ہیں. ویسے آپ تمام خطوط کے نہایت محبت کے ساتھ جواب دیتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. اور آپ کی محبت کی ہی وجہ سے بہت سے پرانے دوست بھی اب خط لکھ رہے ہیں اور پرانی یادیں شیئر کر رہے ہیں. ریڈیو آج بھی معلومات کی فراہمی کا بہترین ذریعہ ہے اور دیہی علاقے میں ریڈیو زیادہ سنا جاتا ہے اور لوگ ریڈیو میں دلچسپی رکھتے ہیں. ویسے کیبل چینل کا بھی رواج ہے, مقامی لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کر یہ چینل دیکھتے ہیں. ویسے دل کی بات یہ ہے کہ صرف فحاشی کے علاوہ اور کچھ نشر نہیں کیا جاتا, بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے. ریڈیو تہران سن کر دل خوش ہو جاتا ہے, وقت ضائع نہیں ہوتا اور اچھی معلومات حاصل ہوتی ہیں. وہ مزید لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کے سارے پروگرام معیاری اور علمی ہوتے ہیں جبکہ عالمی خبریں اور سیاسی تجزیہ بھی شاندار ہوتے ہیں. ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا سلام, اگر گنجائش ہو تو لٹریچر بھیجیں. امید ہے اس خط کو پروگرام میں جگہ دیں گے, شکریہ.
جی جناب عبداللطیف نظامانی صاحب, بدین سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے ریڈیو تہران شعبہ اردو کی پوری ٹیم کی خیریت دریافت کی. تمام دوست احباب بھی آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور آپ کی بھی خیریت دریافت کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے اور آپ کے شہر میں جتنے بھی نظامانی برادران ہیں ان سب کو ہمارا بہت بہت سلام عرض کیجیے گا, خاص طور پر سراج الدین نظامانی صاحب کے جو ریڈیو تہران کے پرانے سامع ہیں اور وقتاً فوقتاً ہمیں خط لکھتے رہتے ہیں اور ریڈیو کے حوالے سے ان کی خدمات قابل ستائش ہیں. ریڈیو تہران جو ہے وہ آپ نیٹ اور شارٹ ویو دونوں کے ذریعے سے سنتے ہیں, ریسیپشن بھی آپ کی وقتاً فوقتاً ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں. بزم دوستاں میں آپ کے پیغام کو ہم شامل کرتے رہتے ہیں. آپ نے عرض کیا کہ ریڈیو تہران سے جو بزم دوستاں پروگرام پیش کیا جاتا ہے اس میں خطوط کی تعداد کم ہوتی ہے. بھائی میں آپ کی خدمت میں یہاں یہ عرض کروں کہ دوست احباب اور ہمارے سامعین اتنی محبت سے ہمیں خط لکھتے ہیں اور واقعاً بہن مریم زہرہ بہت موقعوں پر ایسا ہوا ہے کہ ہمیں خطوط کو شارٹ کرنا پڑتا ہے اور تاکہ مثلاً 3 سے کم جو ہیں وہ خط نہ ہو سکیں, لیکن پھر بھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ 2 خط پر ہم نے پروگرام جو ہے وہ ختم کیا اور سامعین دوست جو ہیں وہ نہایت محبت کے ساتھ تفصیلی خط ہمیں ارسال کرتے ہیں. تو ایسے موقعوں پر ہمارا فرض بنتا ہے, چونکہ ایک سامع کا جو خط ہوتا ہے وہ ایک سامع کا نہیں ہوتا بلکہ وہ بہت سے سامعین کی جو ہے وہ آواز ہوتا ہے, لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں ان تمام سامعین کی کہ جن کا ذکر اس خط میں معنوی اعتبار سے موجود ہو ہم اس کو ضرور پروگرام میں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. لہٰذا یہ محبتیں ہیں آپ کی کہ آپ بزم دوستاں پروگرام سنتے ہیں. بہرحال ہم معذرت چاہتے ہیں کہ 3-4 خط سے زیادہ ہم شامل نہیں کر پاتے اور گفتگو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. رہا سوال یہ کہ گفتگو کچھ طولانی ہو جاتی ہے, تو بہرحال یہ محبتیں ہیں آپ کی کہ وہ ہمیں بولنے پر مجبور کرتی ہیں اور ہم کوئی پرنٹ میٹر جو ہے وہ نہیں پڑھتے بلکہ یہ آپ کے خطوط ہوتے ہیں جو ہمیں خود بخود بلواتے ہیں اور ہماری زبان سے وہ کلمات ادا ہوتے ہیں جو دل کی آواز ہوتے ہیں. جیسا کہ میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور کسی بھی پرنٹ میٹر کو آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا بلکہ جو ذہن میں میرے باتیں آ رہی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس طرف توجہ دی. بہرحال دوستوں کی کبھی کبھی یہ چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ بزم دوستہ میں زیادہ سے زیادہ خطوط شامل کیے جائیں, تو ان کے لیے میں نے یہ جواب عرض کیا ہے اور انشاءاللہ جو ہے آپ قانع ہو گئے ہوں گے. محبتوں کا یہ سفر ہے اور آپ نے ریڈیو تہران کے پروگراموں کو پسند کیا. پروگرام آئینۂ صحافت, بزم دوستہ, اسی طریقے سے یادوں کے جھروں کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو ہے تلاوت قرآن مجید اور دینی مذہبی سماجی پروگراموں کے حوالے سے آپ نے بھی جو ہے وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے, اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے صحیح کہا کہ کیبل سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں رائج ہے اور گاؤں گھوٹوں میں بھی اب یہ سلسلہ پہنچ گیا ہے اور ہوٹلوں پر جو ہے وہ کیبل جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں. بہرحال جن نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کو دوبارہ دہراؤں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ فحاشی اور یعنی جو ہے وہ معاشرے کے اندر انہی کیبل چینلز کے ذریعے سے جو ہے وہ پھیلتی ہے. لیکن سب کے سب جو ہے وہ چینلز ایسے نہیں ہیں, بہت سے بہت اچھی معلومات بھی فراہم کرتے ہیں, دینی معلومات بھی فراہم کرتے ہیں. یہ خود انسان کا اپنا مزاج ہے کہ وہ کس سمت جو ہے وہ جاتا ہے, اچھی معلومات کی طرف جاتا ہے یا کسی اور طرف جاتا ہے. ہمیں اپنے ذہن کو بدلنا ہوگا, اور اگر ہم نے اپنے ذہن کو بدل لیا تو یقینی طور پر کامیابی ہماری ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خوبصورت خط ہمارے لیے روانہ کیا, اور ریڈیو سننے کا بھی بہت شکریہ. گاؤں گوٹوں اور دیہاتوں میں شہروں میں ریڈیو جو ہے وہ اپنا مقام بنائے ہوئے ہے, اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ, بہت نوازش.
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست گجرات سے عشرت الرحمان صاحب نے. وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات ایک عرصے سے سن رہا ہوں, آپ کے پروگرام مجھے بہت پسند ہیں. ریڈیو تہران کی خبریں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں. ویسے میں دوسرے ریڈیو اسٹیشنوں کو بھی سنتا ہوں اور پرانا لسنر ہوں. ریڈیو تہران علاقے کا ایک ممتاز اور جانا پہچانا ریڈیو اسٹیشن ہے, اور ہم ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام سن کر بہت معلومات حاصل کرتے ہیں. ریڈیو تہران بھائی چارے اور محبت کا پیغام دیتا ہے اور ہمیشہ انسانوں کو جوڑنے کی باتیں کرتا ہے. مظلوموں کی آواز بنتا اور دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے ریڈیو تہران اسے برملا کرتا ہے.
جی جناب عشرت الرحمان صاحب گجرات ہندوستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا. ریڈیو کے پروگرام پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. خبریں, تبصرے, اسی طریقے سے دیگر پروگراموں پر آپ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے, اور ریڈیو کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے, علاقائی خبروں کے حوالے سے بھی آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. بہت شکریہ. اور دیگر ریڈیو اسٹیشن سننے اور ریڈیو تہران کی نشریات کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے حوصلوں کو بلند کرتا ہے, اور ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اچھے سے اچھے پروگرام اپنے سامعین کے لیے مہیا کریں, فراہم کریں اور سامعین انہیں سنیں. بہرحال یہ ایک وسیع موضوع ہے اور اس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں وقت کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اس لیے آپ کے پورے خط کو پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا, اور یہی ذکر ابھی پچھلے خط میں بھی ہو رہا تھا. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے, چونکہ آپ کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں جو ہیں وہ ہمارے دل کو بھاتی ہیں, اور اسی طریقے سے جو آپ تحریر کرتے ہیں اس کا بھی ہمیں تھوڑا سا جواب دینا پڑتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, لطف اور محبت ہے آپ کی کہ آپ نے ریڈیو تہران کے حوالے سے اپنے اندرونی احساسات کا اظہار کیا, جو ہمارے لیے قابل فخر ہے. اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں آئندہ بھی خط لکھیں گے. تمام دوستوں کو اپنے شہر کے بہت بہت سلام کہیے گا. ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا. بہن مریم زہرا, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 14 آذر 29 ربیع الثانی اور 5 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. انتیس ربیع الثانی سن 354 ہجری قمری کو معروف محدث اور ادیب ابن مقسم کا انتقال ہوا. وہ بغداد میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے معروف علماء سے کسب فیض کیا۔ اگرچہ ابن مقسم نے علم نحو پر کتابیں لکھی ہیں، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ قرآنی علوم پر کام کیا ہے۔ الانوار فی تفسیر القرآن ان کی ایک معروف کتاب کا نام ہے۔ چودہ آذر سن 1214 ہجری شمسی کو ایران کے قاجاری دور کے ایک معروف سیاستداں اور ادیب مرزا ابو القاسم قائم مقام فراہانی کو قتل کر دیا گیا۔ وہ قاجاری ولی عہد کے جانشین مقرر ہوئے، اس کے بعد محمد شاہ کے صدر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ نیز ایران کے معاملات کی اصلاح کا کام بڑے احسن طریقے سے انجام دینے لگے، لیکن داخلی بدخواہوں اور خارجی استعمار پسندوں نے ان کی ان خدمات کو اپنے لیے خطرہ جان کر ان کے قتل کی سازش کی۔ قائم مقام فراہانی کو بہت سے فنون، خاص طور سے ادبی علوم اور سادہ نویسی میں بہت مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے فارسی نثر میں جدید طرز بھی پیدا کی۔ پانچ دسمبر سن 1870 عیسوی کو معروف اور ممتاز فرانسیسی مصنف الیگزینڈر ڈوما کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1802 عیسوی میں ایک نامور خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے سن 1825 میں معروف ڈرامہ عشق اور شکار لکھا۔ کچھ کامیابی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ہینری سیوم اور اس کا دربار ڈرامہ لکھا۔ ان کی 300 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ ان کی سب سے معروف تصنیف 3 بندوق بردار ہے۔ الیگزینڈر ڈوما کا 68 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ پانچ دسمبر سن 1901 عیسوی کو معروف امریکی فلم پروڈیوسر، مصنف، صداکار اور اینیمیشن فلموں کے خالق والٹ ڈزنی امریکہ کے شہر شکاگو میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے فنون لطیفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد سینما کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ والٹ ڈزنی نے سن 1930 کے عشرے کے اواخر میں سور کے 3 بچے اور بڑا بھیڑیا نامی فلمیں بنائیں، جو ان کی بہت زیادہ شہرت کا سبب بنی، لیکن ان کا اصل کارنامہ کارٹونی فلمیں ہیں۔ والٹ ڈزنی نے اپنی زندگی میں 430 سے زیادہ فلمیں بنائیں اور 37 آسکر ایوارڈ حاصل کیے۔ والٹ ڈزنی 22 مئی سن 1966 کو انتقال کر گئے، جب وہ شہرت کی بلندیوں پر تھے۔ پانچ دسمبر سن 1874 عیسوی کو ایران بین الاقوامی ریڈ کراس تنظیم کا رکن بنا۔ بین الاقوامی ریڈ کراس تنظیم کے بارے میں بین الاقوامی کنونشنوں میں شامل ہونے کی ایران کی سب سے پہلی کوشش ناصر الدین شاہ قاجار کے دور حکومت میں کی گئی۔ ایران نے ناصر الدین شاہ قاجار کے دور میں دسمبر سن 1874 میں 1864 کے جنیوا کنونشن کو قبول کیا، لیکن اس تاریخ سے دسیوں سال کے بعد تک ایران میں اس کنونشن پر عمل درآمد کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ ان برسوں میں اس سلسلے میں ایران کی سنجیدہ ترین کوشش جنیوا میں ریڈ کراس کی تیسری بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے ایک نمائندہ بھیجنا تھا۔ 14 آذر سن 1392 ہجری شمسی کو ایران میں علم مواصلات کے بانی پروفیسر کاظم معتمد نجاد نے وفات پائی. وہ اردی بہشت سن 1313 ہجری شمسی میں ایران کے مشرقی شہر بیر جند کے ایک مضافاتی علاقے میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے سن 1336 ہجری شمسی میں بی اے کی ڈگری اور سن 1339 ہجری شمسی میں تہران یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد پروفیسر قاسم معتمد نجات کو فرانس کی پیرس یونیورسٹی نے سیاسیات میں ڈاکٹریٹ کی سرکاری ڈگری سے نوازا. پیرس یونیورسٹی کی طرف سے ان کو صحافت میں بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی. پروفیسر معتمد نجات ایران میں مواصلات اور صحافت کی اکیڈمک تدریس میں اہم کردار ادا کرنے کی وجہ سے ایران میں مواصلات کے بانی کا لقب دیا گیا. پانچ دسمبر سن 2013 عیسوی کو جنوبی افریقہ کے سابق صدر اور نسلی امتیاز کے خلاف جنگ کے ہیرو نیلسن منڈیلا کا انتقال ہوا. وہ سن 1918 میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی آدھی زندگی اپارتھائیڈ کے خلاف جد و جہد میں گزاری. جنوبی افریقہ کے یہ عظیم رہنما تقریباً 27 سال جنوبی افریقہ کے نسل پرست سفید فاموں کے قید خانے میں رہے اور سن 1990 کے عشرے کے اوائل میں جنوبی افریقہ میں نسل پرستی ختم ہونے کے بعد رہا ہوئے. سن 1994 میں جنوبی افریقہ کے لوگوں نے نیلسن منڈیلا کو اکثریت کے ساتھ جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر کے طور پر منتخب کیا. نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ کے نسل پرست حکام اور جیل کے اعلی عہدیداروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے اور منڈیلا کے اسی سلوک نے ان کا نام دنیا میں امر کر دیا. نیز اسی وجہ سے سن 1993 میں ان کو نوبل انعام سے بھی نوازا گیا. پانچ دسمبر کو اقتصادی و سماجی میدان میں سرگرم رضاکاروں اور مخیرین کا بین الاقوامی دن منایا جاتا ہے. دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا ماورائے قومیت و ملیت عمل ہے. پوری دنیا میں اس نیک عمل کو اعلیٰ مقام حاصل ہے. دین اسلام میں بھی جس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے برابر اور ایک دوسرے کا برادر بتایا گیا ہے، یہ عمل ایک خاص مقام و منزلت کا حامل ہے. رضاکاروں اور مخیرین کا بین الاقوامی دن پوری دنیا میں مہر و محبت اور ہمدردی کی پیغام رسانی کا ایک اچھا موقع ہے. اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے. اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا. اور اس دعا کے ساتھ ہی ہماری آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ ولا امسک الا بحبلہ بک استجیر یا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان و من غیر زمان و تواتر الاحزار و من انقضاء المدت قبل التأهب و العده و ایاک استرشد لما فیه الصلاح و الاصلاح و بک استعین فی ما یقترن به النجاح و الانجاح و ایاک ارغب فی لباس العافیت و تمامها و شمول سلامت و دوامها و اعوذ بک یا رب من همزات الشیاطین اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا و ما بعده من الآحاد من الشرک و الالحاد و اخلص لک دعائی تعرضا للإجابة و اقیم علی طاعتک رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.